وائس آف امریکہ واشنگٹن ہے، پروگرام ہے جہاں رنگ میں ہوں اسد حسن اور پروڈیوسر ہیں ہمارے ساتھ اسفر امام. آج کے اس پروگرام میں ہم بات کریں گے سب سے پہلے دوحہ مذاکرات پہ، تازہ ترین وہاں پہ صورتحال کیا ہے اس کا ہم تجزیہ کریں گے، صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے تازہ ترین بیان اور ان کے انٹرویو کے پس منظر میں جس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ امریکہ افغانستان کے اندر اپنی فوجی موجودگی برقرار رکھے گا اور 8600 تک فوجیں، ایگزیکٹلی یہ وہ فگر ہے جو لنڈسے گرام نے ان کو تجویز کیا تھا کہ اتنی پریزنس امریکہ کی افغانستان میں ہونی چاہیے، یہ انہوں نے کہا کہ وہاں پہ وہ موجود رہیں گی اس کے باوجود کہ اگر کوئی امن معاہدہ ہو بھی جاتا ہے. مختلف میڈیا آؤٹ لیٹس جو ہیں وہ یہ رپورٹ کر رہے ہیں کہ یہ امن معاہدہ کسی بھی وقت ہو سکتا ہے، لیکن یہ خبریں پچھلے 3 دن سے آ رہی تھیں، لیکن باوجود اس وقت کسی حد تک ایک کہا جا سکتا ہے کہ ایک ڈیڈ لاک ہے. وہ ڈیڈ لاک کب کیسے ختم ہوگا یہ ہمیں آنے والے گھنٹوں میں دنوں میں پتا چلے گا. پروگرام کے دوسرے حصے میں ہم بات کریں گے پاکستان اور بھارت کے شیدگی کے پس منظر میں. پاکستان کے اندر آج پرائم منسٹر عمران خان ان کی اپیل کے اوپر مظاہرے کیے گئے، اور جو کشمیر آور جس کو نام دیا گیا ہے، مختلف شہروں کے اندر بڑی تعداد میں لوگ سڑکوں پہ آئے، اس کا کیا امپیکٹ ہوگا؟ اور پھر خاص طور پہ جو ٹیلیفونک ایمبیسڈر ڈپلومیسی تھی پرائم منسٹر کی، اس کے بعد آج انہوں نے نیو یارک ٹائمز کے اندر ایک آرٹیکل بھی لکھا ہے. سو کیا دنیا کی اوپینین ایسے اوپیڈ سے تبدیل ہو سکتی ہے؟ تیسرا ہمارا سیگمنٹ ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان، وہ پاکستان کی حکومت سے یہ مطالبہ کر رہا ہے کہ بلوچستان کے اندر لاپتہ افراد کے مقدمات جو ہیں، اس میں جو ملوث افراد ہیں ان کو کرمنلائز کیا جائے، اور اسی طرح جو فیملیز ہیں مسنگ پرسنز کی، لاپتہ افراد کی، وہ کوئٹا کے اندر مظاہرے کر رہی ہیں. آخری حصے میں ہم بات کریں گے، ایک نظر ڈالیں گے سندھ گورنمنٹ کی جو موجودہ ٹینیور میں پہلا ایک سال مکمل ہو گیا ہے اور مسلسل 11واں سال، سو اس کا ہم جائزہ لیں گے ان کی پرفارمنس کا. چلتے ہیں پروگرام کے پہلے حصے کی جانب. صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے گزشتہ روز فاکس نیوز ریڈیو کے ساتھ گفتگو کی تھی، اور ایک سوال کے جواب میں ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم جو ہے طالبان کے ساتھ ڈیل کے قریب ہیں، اور یہ ڈیل اگر ہو بھی جاتی ہے تو امریکہ چاہے گا کہ وہ افغانستان کے اندر اپنی فوجی موجودگی برقرار رکھے. ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ جو ٹروپس ہیں اس کا جو سطح ہے، یعنی فوجیوں کی جو تعداد ہے وہاں پہ، وہ تقریباً 8600 تک وہاں پہ رکھی جا سکتی ہے. یہ وہی فگر ہے جیسے ہم نے پہلے بتایا جو امریکہ کے ایک چھوٹی کے سینیٹر ریپبلکن رہنما لنڈسے گراہم وہ یہ تجویز کرتے رہے ہیں، اور ان کا یہ کہنا تھا، انہوں نے بھی سی بی ایس سے بات کی تھی کہ اگر امریکہ مکمل فوجی انخلا کرتا ہے تو اس سے امریکہ کے مفادات کا تحفظ نہیں ہوگا، اور جتنی ایفرٹس کی گئی ہیں ان کے لیے چیلنج ہوگا، اور طالبان کو گارنٹر نہیں بنایا جا سکتا کہ وہ امریکن انٹرسٹ کو وہاں پہ سیکیور کریں. ان کے لفظوں میں ان کے بقول نہ ان کی اہلیت ہے اور نہ ان کی نیت ہے، اور خاص طور پہ جب داعش یا القاعدہ کا معاملہ آئے گا تو ان کی اہلیت اور نیت دونوں کو دیکھنا ہوگا. ایوب خابرین ابھی ہم ان کو مزید تکلیف دینے جا رہے ہیں، جسٹ انہوں نے لینڈ کیا ہے، دوحہ مذاکرات کی کوریج میں تھے، ان سے ہم اپڈیٹ لیں گے. ایاز وزیر صاحب پاکستان کے سابق سفیر افغانستان کے لیے، وہ ہمارے ساتھ ہیں، ممتاز پولیٹیکل کمنٹیٹر ہیں، اور ہمیں میر وائز افغان جوائن کریں گے، پاک افغان افیئرس کے ایکسپرٹ ہیں، خبریال نیوز ایجنسی کو ہیڈ کرتے ہیں اور ویل انفارمڈ جرنلسٹ ہیں، لنڈن سے وہ ہمارے ساتھ ہیں. ایوب بہت شکریہ. ایوب خابرین ویلکم بیک. آپ یہ بتائیے، آئی نو کہ پچھلے آپ 15-16 گھنٹے ٹریول کر رہے ہوں گے، لیکن کیا مشاہدہ آپ کا رہا؟ آپ رپورٹ کرتے رہے تھرو آؤٹ، لمحہ بلمحہ سچویشن یہ تھی کہ کبھی بھی معاہدہ کوئی ہو سکتا ہے، اور طالبان کے اپنے لیڈرز آپ نے بتایا کہ وہ بھی جو ٹاپ لیڈر ہے وہ بھی انہی بلڈنگ میں، اسی عمارت میں نظر آئے. سو رکاوٹیں کہاں پہ ہیں، اور اس وقت فوکس کس کن ایریاز کے اوپر سب سے زیادہ فوکس تھا؟
دیکھیں یہاں پر مذاکرات کا جو ماحول ہے وہ اگر ہم خوشگوار اس کو نہیں کہتے تو بدمزہ بھی نہیں کہہ سکتے.
صحیح.
وہ جب بھی ہمیں نظر آتے ہیں تو دونوں فریق طالبان اور امریکی مذاکراتی ٹیم پیش رفت کی بات کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم آگے بڑھ رہے ہیں، آگے بڑھ رہے ہیں، اور آپ تھوڑی دیر اور انتظار کریں. یہ کچھ خبریں کل سے افغان میڈیا بھی گردش کر رہی ہے، کچھ اس کی کاپیاں ادھر ادھر نظر آ رہی ہیں جو کہ طالبان اسپوکس مین نے وہ رد کر دیا ہے کہ ایسی کوئی چیز جو باہر अफवाहें घूम रही हैं वो गलत है।
ठीक है।
और असाद, आपने बात शुरू की थी सदर ट्रंप के गुफ्तगू या उनके जो 8,600 फौजियों के वहां पर रहने की बात की, तो यहाँ पर एक बात मैं आपको बता दूं कि मुज़ाकरात इन्होंने एक गोल सेट किया हुआ है और उसी गोल की तरफ बढ़ रहे हैं, जो कि अफगानिस्तान से फौजियों का इनखला है या फौजियों का वापस आना है अमेरिका, उस गोल की तरफ बढ़ रहे हैं। और अगर मैं ये कहूँ कि वॉशिंगटन से जो मैसेजिंग आ रही है या हो रही है, वहाँ उसका असर बहुत कम ही नज़र आ रहा है, और या वो जहाँ तक मैंने बात की है तालिबान के वफद से मुख्तलिफ लोगों से, उन्होंने कहा है कि अगर मैं आपको बता दूँ कि आपको यकीन नहीं आएगा कि हमारे मुज़ाकरात में वो कभी मेंशन ही बहुत कम होते हैं। और आखिरी यहाँ पर ये जो अब इसके अगर आप एनालिसिस करें तो दो ही बातें हो सकती है, या तो ये कोशिश है कि कुछ वो मुज़ाकरात को इन्फ्लुएंस करें
जी जी
और या फिर जैसे हम मैं सदर ट्रंप का स्टाफ का रिकॉर्ड को देखा जाए या इस तरह के इमरान खान के सफर में उन्होंने
कश्मीर के
ऊपर कहा और फिर बाद में सदर मोदी के साथ कुछ और तरह से मूड में नजर आए और कश्मीर पे उन्होंने उस वक्त कुछ कह रहे थे, बाद में जब जरूरत पड़ी तो कुछ नहीं कहा, तो ये भी हो सकता है कि सदर ट्रंप बीइंग सदर ट्रंप ये होता रहता है। और लेकिन वहां मुज़ाकरात किसी वक्त भी नतीजा आ सकता है और ऐलान जो होगा वो एक सेरेमनी होगी, उसके लिए अफगानिस्तान के जो हमसाया मुल्क के उनके नुमाइंदे वहाँ मौजूद होंगे, चीन और रूस की बात हो रही है वो भी होंगे, तो ये एक बड़ी सेरेमनी होगी और हो जाएगा कुछ दिनों में हो जाएगा।
जी बहुत शुक्रिया आपका अयूब, और आप आराम कीजिए, आपने जस्ट अभी लैंड किया एक लंबे सफ़र के बाद। एम्बेसडर अयाज वज़ीर साहब हमारे साथ हैं और मीर वैस अफगान साहब। मीर वैस साहब, आप पहले अपनी इन्फॉर्मेशन शेयर कीजिएगा, स्मूथली बातचीत आगे बढ़ रही है, कोई रुकावटें हैं, जल्द कोई मुआहदा सामने आ सकता है जैसे अयूब बता रहे थे?
लेकिन रुकावटें भी मौजूद है। मेरी आवाज सुनाई दे रहा
जी,
है?
मैं जी आपकी आवाज सुनाई दे रही है।
कोई आवाज मैं मुझे सुनाई दे रहा है?
आप ठीक है? अब ठीक है जी। अब
अच्छा,
हाँ जी।
तो मुज़ाकरात तो हो रहा है और मुज़ाकरात में काफी पेशरफ भी हो चुकी है और आगे भी पेशरफ होने की तवक्को है। रुकावटी भी आ सकते हैं कभी कभार इस तरह बातें, जैसे कि अभी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ये बात की है, ये एक रुकावट है। लेकिन दूसरी जानब अगर हम देख ले तो इसी रुकावट को हम एक अमेरिका चाहते हैं कि वो फ्रेशर के नाते यूज करे तालिबान के खिलाफ, क्योंकि तालिबान ने अभी जो कुछ बातें सामने लाई हुई है तो उसमें एक बात कैदियों की रिहाई की है, जो कि बहुत सारे हजारों में कैदी वहां पे कैद है तालिबान के अफगान गवर्नमेंट की जेलों में। तो एक इतला तो यह है कि जलमे खलीलजाद साहब जो वफद है वफद को हिट कर रहा है, उन्होंने तालिबान लीडर मुल्ला बिरादर अख़ंद को ये कहा हुआ है कि ये कैदी जो है वो अफगान गवर्नमेंट के हाथ में है, आप लोग बेशक अफगान गवर्नमेंट के साथ जब बैन अफगानी मुज़ाकरात होते हैं तो उसी में आप लोग ये इशू उठा सकते हैं, लेकिन तालिबान ने इसी चीज की जिम्मेदारी या जिम्मेवारी या उसकी इंश्योरेंस लेने की कोशिश की है अमेरिकन से, तो एक इसी बात पे बात ठल रहा है। और दूसरी बात इमारत की नाम पे है, जो कि तालिबान कोशिश कर रहा है कि इसी को अफगानिस्तान की इस्लामी इमारत का नाम दे सके और कह दे कि अफगानिस्तान की इस्लामी इमारत के साथ ये माहिरा तय हुआ है। तो
और सुना इसके ऊपर अमरीका को कोई एतराज भी नहीं है?
नहीं, इस पे अमेरिका का एतराज है, अमेरिका का भी एतराज है, अफगान गवर्नमेंट का भी एतराज है, क्योंकि जो बात हो रहा है वो एक तालिबान को एक गुरु समझ रहा है, एक यागी गुरु के साथ वो मुज़ाकरात कर रहा है। अगर वो इमारत के नाम दे रहा है तो मतलब ये है कि वो अमेरिकन जब अभी तक अफगानिस्तान में मौजूद थे या जो افغان گورنمنٹ موجود ہے اسی کو اسی کی حیثیت ختم ہو جاتے ہیں, تو حیثیت کی بات ہوتے ہیں. اور دوسری جانب اگر ہم دیکھ لیں تو طالبان بھی یہی کوشش کر رہا ہے کہ اپنے آپ کو اسی گورنمنٹ ثابت کر دے, لیکن امریکنز نے یہاں پہ ایک نقطے پہ ایک نقطہ اٹھایا ہوا ہے, وہ یوں ہے کہ اسی آپ لوگوں کے جو امارات تھا وہ امریکن تسلیم نہیں کر رہا تھا, تو اسی ناطے ہم لوگ اسی کو نہیں دے سکتے. تو یہ دو بڑی باتیں ان کے درمیان چل رہا ہے. اور دوسرا دو چیزیں جو ہے جو بین الافغانی مذاکرات ہیں اس پہ طالبان راضی ہو چکی ہے, اور ساتھ ساتھ سیز فائر پہ بھی طالبان راضی ہو چکی ہے. اور جو پانچواں بات ہے وہ افغانستان کی سرزمین کسی ملک کے خلاف استعمال نہ ہونا یا امریکنز کے خلاف استعمال نہ ہونا, اسی پہ بھی طالبان راضی ہو چکی ہے. تو اعلان متوقع ہے جلد سے جلد, کوشش تو یوں ہو رہا ہے کہ کچھ دنوں
اگر راضی ہے تو پھر ہم یہ توقع کریں کہ پھر وہ القاعدہ کو اور داعش کو, یہ القاعدہ کو بھی استعمال نہیں کرنے دیں گے جو ان کی ایک روایتی حلیف رہی ہے, الائی پارٹی رہی ہے.
دیکھیں ظاہر ہے القاعدہ اور داعش اور جتنے بھی لوگ انہیں استعمال نہیں دینے چاہیے, اور طالبان کو یہی کنٹرول ہونی چاہیے. صرف طالبان کو نہیں افغان گورنمنٹ کو بھی, کیونکہ طالبان وہاں سے افغان گورنمنٹ کا حصہ بنتے جا رہا ہے. لیکن ان سب چیزوں کی باوجود ایک اور بڑی بات جو سامنے آ چکا ہے اسی مذاکرات میں, جو کہ مذاکرات کا حصہ نہیں ہے لیکن مذاکرات میں سامنے آیا ہوا ہے, وہ ڈیموکریسی ہے. طالبان یہی چاہتے ہیں مذاکرات, جب بین الافغانی مذاکرات سٹارٹ ہوں گی تو وہاں پہ مسئلے مسائل زیادہ ہوں گی, کیونکہ طالبان کی طرف سے یہ بات سامنے آ چکا ہے کہ وہ لوگ بہت سارے کچھ ہے وہ نہیں مانتے. ہاں طالبان کی گورنمنٹ کی طرح گورنمنٹ نہیں ہوگا, لیکن اس طرح سے ولائز گورنمنٹ بھی نہیں ہوگا جس طرح کی آج ہے. تو ان کی طرح ایک راستہ نکالنا چاہتے ہیں. تو یہ وہی رکاوٹیں ہیں جو باتوں کو دھکیل رہا ہے پیچھے, لیکن ظاہر ہے کسی حد تک یہ لوگ جا چکا ہے اور ابھی کسی حد تک یہ ممکن ہے کہ جلد سے جلد فیصلہ سامنے آ جائے.
امبیسڈر ایاز وزیر صاحب, میں نے چاہا کہ پہلے جو اپڈیٹس ہیں وہ آپ کے سامنے آ جائیں تاکہ ہم آپ کا انالیسز اس کے اوپر لے سکیں. آپ کی اوپینین کیا بن رہی ہے جو خبریں وہاں سے آ رہی ہیں, کوئی معاہدہ ہونے جا رہا ہے یا ابھی کچھ یہ سفر لمبا ہے؟ جی آپ کی ایمبیسڈر صاحب آواز, ہاں اب بولیے گا, آواز بہت کم آ رہی تھی اور بیچ میں کچھ ڈسٹارشن بھی تھی, اب آپ مجھے سن سکتے ہیں؟
ہلو
جی اب ٹھیک ہے آواز, آپ بولیے گا پلیز.
ہلو
جی جی,
میں نے کہا جو دو وجوہ کی بنا پہ لگتا ہے کہ گڑبڑ کا خطرہ ہے, ایک تو پریزیڈنٹ ٹرمپ صاحب کا جو بیان آیا فوج وہاں مستقل رکھنے کا, یہ طالبان کے ڈیمانڈ سے بالکل مختلف ہے, ٹوٹلی اپوزٹ کیسا آ گیا. ابھی تک تو یہ بات چل رہی تھی کہ امریکہ نکل رہے ہیں, لیکن وہ دو طرح سے, یا تو یہ ہو کہ ایک دم پیک اپ کر کے چلے جائیں یا پھر مرحلہ وار کچھ مدت میں وہ چلے جائیں, تو وہ ٹائم فریم پہ وہ بات چل رہی تھی. اب تو بات آ گئی کہ نہیں وہ وہاں رہیں گے. اب اگر اس پہ طالبان ایگریمنٹ کرتے ہیں تو جو فٹ سولجر ہیں, جو کمانڈرز ہیں ان کے افغانستان کے اندر جو لڑ رہے ہیں, ان کے سامنے طالبان لیڈرشپ کی کیا وضاحت ہوگی کہ ہم نے فیصلہ اس طرح کیوں کر لیا. اور پھر کچھ خبروں میں یہ بات چلی آ رہی ہے کہ اگر ایسی بات ہوئی کہ طالبان کو آلموسٹ ٹوٹل واک اوور نہیں ملتا افغانستان میں واپس پاور آنے میں, تو پھر ان کے کچھ دڑے شاید داعش یا آئی ایس آئی کے ساتھ مل جائے اور وہ ایک اور قوت بن جائے افغانستان کے اندر.
صحیح.
تو ایک تو یہ بات ہے. دوسری بات بڑی جو مجھے زیادہ پیچیدہ نظر آ رہی ہے وہ انٹرا افغان ڈائیلاگ ہے. جب افغانی آپس میں بیٹھ جائے, اگر امریکہ کے ساتھ کسی طرح بات چل بھی پڑے, تو جب یہ آپس میں بیٹھ جائے ان کو ایک متفقہ حکومت یا اس کو آئندہ کیسے چلائیں گے طور طریقہ وغیرہ, ان سب پہ ان کو اکٹھے کرنا مجھے انتہائی مشکل نظر آتا ہے. اس کی بھی وجہ یہ ہے کہ ابھی تک افغان حکومت کے ساتھ تو یہ بات کرنے کو تیار نہیں ہے, اور افغان بات کرنے کو تو تیار ہے, لیکن مودی ظاہر بات ہے افغان حکومت کے نمائندے بیٹھیں گے, افغان حکومت کو آپ ٹوٹلی ڈسکارڈ تو نہیں کر سکتے.
صحیح صحیح,
یہ خاصے مشکل مراحل ہیں, لیکن لیٹس ہوپ, اس دے سے ہوپ اگینسٹ دا ہوپ.
تو کیا پھر اس اعتبار سے صدر ڈونلڈ, جیسے ایوب خاورین نے بھی بات کی تھی کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے بعض اوقات بیانات کے اوپر ان کی اپنی پارٹی اور ملک کے اندر تنقید بھی ہوتی ہے, تو کیا یہ ایک پریشر ٹیکٹک کے طور پہ اسٹیٹمنٹ دیا گیا ہے کہ طالبان جو ہے وہ بہرحال مذاکرات کی میز کے اوپر رہیں, یا پھر یہ کہ امریکہ مکمل انخلا کر سکتا ہے؟
دیکھیے, پہلے تو یہ بات کافی ڈسکس ہو چکی ہے, اس لیے میں نے اس کو زیادہ نہیں چڑھا کہ امریکہ افغانستان سے نکل رہا ہے کہ نہیں نکل رہا. میرا اپنا خیال یہ تھا خاص عرصے تک کہ افغانستان سے امریکہ کسی صورت بھی مکمل طور پہ نہیں نکلے گا, لیکن جب یہ بات چیت شروع ہوئی تھی تو کام کے ساتھ وہ چین گئے تھے, اور چین میں انہوں نے یہ بات کھل کے کہی تھی کہ ہم اس پہ تیار ہیں کہ ہم یا تو پیک اپ کر کے چلے جائیں جیسے ویتنام سے ہم چل پڑے تھے, یا پھر کوئی ٹائم فریم پہ ہو جائے. تو یہ تو آپ
صحیح, آپ کی آواز کم آ رہی ہے, لیکن یہ خبریں کچھ مہینے پہلے, اگر آپ اس کو کریکشن کر سکتے ہیں, کچھ مہینے پہلے یہ خبریں رہی ہیں کہ امریکہ, جیسے آپ نے کہا کہ توقع یہ نہیں ہے کہ وہ مکمل انخلا کرے گا, شاید 8600 سے تعداد کم ہو, لیکن امریکہ یہ کہتا رہا ہے کہ ٹرینرز اس کے وہاں پہ موجود رہیں گے, جو امریکہ کے منیمم انٹرسٹ ہیں یا اس کی جو انسٹالیشنز ہیں اس کے اوپر وہ لوگ وہاں پہ موجود رہیں گے, اور اس کے لیے طالبان بھی اتفاق کر سکتے ہیں اور اس کو اپنے ایک اتحادی کے طور پہ برداشت کر سکتے ہیں. آواز میں تھوڑی ڈسٹارشن ہے, میر وائز افغان صاحب آپ اس کو رسپونڈ کیجیے گا. سو کیا یعنی یہ تو اسٹریٹجیکلی بہت سارے لوگوں کو لگتا ہے کہ یہ کیسے پاسبل ہے کہ 19 سال کے بعد امریکہ مکمل طور پہ اپنے وہاں پہ کوئی بلو پرنٹ نہ چھوڑے, سو کسی نہ کسی سطح کی تعداد وہاں پہ رہے گی اور طالبان اس کو بھی قبول کر سکتے ہیں؟ آپ کا انالیسز, آپ کی انفارمیشن.
دیکھیے, طالبان لیڈرز کے ساتھ جو قطر میں موجود ہے اور جو کوئٹہ میں موجود ہے ان کے ساتھ میری بات ہوئی ہے کئی بار اس ایشو پہ, تو طالبان اسی چیز کو مان رہا ہے وہاں پہ افواج کو امریکن, لیکن اس کی نیم بدل ہوگا, مثلاً وہ کسی اور نیم سے وہاں پہ رہ سکتا ہے. طالبان لیڈرز نے یہ بات کنفرم کی ہے میرے ساتھ کئی بار. ہاں, اب تعداد کی بات ہے, امریکنز نے شروع میں ہی جب بات سٹارٹ ہو رہی تھی تو انہوں نے یہ آفر دیا ہوا تھا کہ وہاں پہ 2 سے 2500 تک افواج وہاں پہ موجود ہوں گے, لیکن بعد میں طالبان کے ساتھ وہ اس بات پہ متفق ہوئے کہ 1000 سے 1500 تک افواج جو ہے وہ وہاں پہ موجود ہوں گے, لیکن ان کی نیم ہوگا کہ وہ اپنی سفارت کو سیکیورٹی دے رہا ہے, تو اسی ناطے پہ وہ لوگ قبول کر رہا ہے. اور پھر بعد میں یہ بات سامنے آیا کہ ہاں, کچھ لوگ جب وہاں پہ رہ جاتے ہیں کچھ افواج, تو ان کے نام یہ بھی دے سکتے ہیں کہ وہ ٹرینرز ہیں, وہ ٹریننگ دے رہا ہے افغان فورسز کو, تو اسی ناطے بھی وہاں پہ رہ سکتا ہے. لیکن امریکنز کے رہنے سے درمیان میں یہ بات گم ہو گئی, درمیان میں یہ بات چھپایا گیا, کیونکہ ہمارے ہمسایہ ممالک جو ہے جیسے کہ چین اور روسیا اور باقی جو ہے انہیں امریکنز کی وہاں پہ رہنا پسند نہیں ہے, تو اسی ناطے اس بات کو چھپایا گیا. ابھی پھر سے یہ بات سامنے آیا, اب جب ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کی جو بیان ہے وہ پریشرائز کر رہا ہے, وہ پریشر ڈالنے کی کوشش کر رہا ہے انڈیا کے اوپر, تاکہ وہ 6000 کی بات کر رہا ہے, 6000 کچھ
8600
بات کر رہا ہے, تو وہ نیگوشیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو میرے خیال سے 1000 سے 1500 تک امریکن فورسز افغانستان میں رہیں گے, اور اس بات کو کچھ اسی نام سے کہ وہ اپنی سفارت کو تحفظ دے گا, ان کے پاس ایک فوجی ادا ہوگا, وہ شاید بگرام ہو یا کندہار ہو جہاں بھی ہو, تو انہیں وہاں پہ رہنے کے لیے وہ جگہ ملتے ہیں. اب بات یہاں تک ہے, ابھی کس کے پاس یہ انفارمیشن ہے کہ کتنی امریکن فورسز موجود ہے افغانستان میں, کون سی ویزے اور پاسپورٹ وہ افغانستان آ چکا ہے, اور کل کس کے پاس یہ ہوگا؟ تو لیگلی تو ان کی تعداد یہی ہوگا, باقی جتنے امریکنز وہاں پہ ابھی رہ چکا ہے ابھی ہے, اور کل ہوں گے یہ پتہ افغان گورنمنٹ کو بسختی سے ملے گا. تو میرے خیال سے رہنے میں تو امریکن فورسز افغانستان سے وہ نہیں نکلیں گے 100%, اور طالبان بھی اسی بات کو مان رہا ہے. لیکن ہاں, چہرہ ان کی چینج ہوگا یا ان کی نیم جو ہے ٹائٹل چینج ہوگا, کسی اور ٹائٹل سے رہیں گے وہاں.
آخری اور کوئکلی, آپ کو یہ نواں جو مرحلہ ہے مذاکرات کا, یہ کامیاب ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے؟
جی بالکل, مرحلہ کامیاب ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن فیصلہ اسی مرحلے میں نہیں ہوگا. میرا انفارمیشن یہ ہے کہ اس دن دو رات پہلے زلمی خلیلزاد صاحب کابل روانہ ہونے والا تھا, اس کی جہاز بھی سٹارٹ ہوئی تھی, تو ملا برادر کی طرف سے احوال آیا, انہوں نے قیدیوں کا مسئلہ اٹھایا زلمی خلیلزاد صاحب کے ساتھ, جو اس میں یہ لوگ لٹھل گئے, اور اس کی بات یہ امارات والی بات بھی سامنے آیا. تو اس مذاکرات میں اس بار جب فیصلہ کن مرحلے تک پہنچے گا, تو جو آخری فیصلہ ہے وہ زلمی خلیلزاد صاحب افغان گورنمنٹ کے ساتھ اور ساتھ ساتھ پاکستانی حکام کے ساتھ بھی شریک کر لیں گے, اور اسی کو ان دونوں کی نظریات لے کر کے اس کے بعد یہ اناؤنسمنٹ ہوگا کہ یہ کہاں پہ دستخط ہوگا. دستخط کے لیے پہلے تو ناروے کی بات ہو رہی تھی, پھر طالبان نے چائنا کا نام لے لیا کہ نہیں چائنا میں ہونی چاہیے, اس کے بعد یہ بات امریکنز نے امریکہ کا آفر دیا. لیکن اب فیصلہ اسی بات پہ, ابھی تک جو ہو رہا ہے فیصلہ اس بات پہ ہوئی ہے کہ قطر میں ہی دستخط ہوگا. ابھی تک جو انفارمیشن ہے, شاید بعد میں یہ چینج بھی ہو سکے, لیکن ابھی تک فیصلہ یوں ہی ہوا ہے کہ یہی دستخط قطر ہی میں ہوگا.
جی امبیسڈر ایاز وزیر صاحب, اگر آپ مجھے سن سکتے ہیں تو مختصر انیسی کو سم اپ کر لیجیے گا, آپ کے خیال میں فیصلہ اسی مرحلے میں اور دوحہ میں ہونے جا رہا ہے, یا ایک آدھ سیشن اور ہوگا جس کے بعد کسی حتمی نتیجے پہ پہنچیں گے افریقہ؟
میرا خیال نہیں اس مرحلے میں, یہ نائنتھ راؤنڈ میں فائنل فیصلہ ہو جائے گا. خاص کر یہ ٹرمپ صاحب کا جو بیان آیا ہے, اس کو آپ کوئی بھی جامع پہنا دے, لیکن یہ بہت بڑا سیریس ایشو ہے. طالبان کو اتنی آسانی سے تھا, اس کو کوئی بھی نام دے دے, کسی نام سے بھی وہ افغانستان میں رہے, ابھی تک یہ بات بالکل اس طرح نہیں آئی تھی. تو
طالبان بہت شکریہ آپ کا امبیسڈر ایاز وزیر صاحب, آپ نے ہمیں جوائن کیا, اور معافی چاہتے ہیں کہ آج آپ کی لائن میں ڈسٹارشن تھی, ہم آپ کو زیادہ کلیئرٹی سے سن نہیں پائے ہیں کچھ باتیں. اور میر ویز افغان آپ نے ہمیں لندن سے جوائن کیا, ایوب خاوری نبی ابھی لینڈ کیے تھے دوحہ مذاکرات کی کوریج کے بعد, وہ بھی ہمارے ساتھ تھے. ایک بریک, بریک کے بعد واپس آتے ہوئے بات کرتے ہیں پاکستان اور بھارت کے درمیان کشمیر کے اوپر کشیدگی, پاکستان میں آج مظاہرے اور کشمیر کے اندر جھڑپیں, ایک بریک کے بعد.
وی او اے اردو اب آپ کے ہاتھ میں, پڑھیے, دیکھیے, سنیے, سیو کیجیے, فالو کیجیے, دور جانے کی ضرورت نہیں. وی او اے اردو کی اہم ترین خبریں اور بریکنگ نیوز کی لائیو سٹریمنگ ویڈیوز اب آپ کی ہتھیلی میں ہیں. آئی فون کے لیے خصوصی طور پر تیار کی گئی اردو وی او اے کی خصوصی ایپ ڈاؤن لوڈ کیجیے, جو ایپ سٹور پر بھی دستیاب ہے. وی او اے اردو اب آپ کے ہاتھ میں.
یہ ویسے فہر کا واشنگٹن ہے پروگرام ہے, جہاں رنگ میں ہوں اسد حسن اور پروڈیوسر ہیں ہمارے ساتھ اسفر امام. بات ہم کریں گے پاکستان بھارت کے شیدگی کے اوپر اور کشمیر کے اوپر, اس وقت جو صورتحال چل رہی ہے دونوں ممالک کے اندر, کیا کچھ ہو رہا ہے پاکستان کے اندر. آج وزیراعظم عمران خان, ان کی اپیل کے اوپر بھارت کے زیر انتظام کشمیر کے عوام سے اظہار یکجہتی کے لیے جو ان کی درخواست تھی یا ان کی اپیل تھی کہ کشمیر آور منایا جائے, اس سلسلے میں جمعے کے بعد پاکستان کے مختلف شہروں میں, تمام بڑے شہروں میں بالخصوص, اجتماعات اور احتجاجی جلسوں کا انعقاد کیا گیا. عمران خان نے اسی ہفتے پاکستان کی قوم سے خطاب میں آدھا گھنٹہ وقف کرنے کے لیے کہا تھا کہ اس کو اظہار یکجہتی کے طور پہ سیلیبریٹ کیا جائے, اور دنیا اس مرحلے پہ اس مسئلے کے اوپر ہمارے ساتھ کھڑی ہو نہ ہو, ہم یہ آواز بلند کریں گے اور میں کشمیر کا سفیر بنوں گا دنیا میں. آج انہوں نے یہاں پہ نیو یارک ٹائمز کے اندر بھی ایک آرٹیکل لکھا ہے اوپیڈ کے اندر. تجزیہ کاروں کا خیال یہ ہے کہ بہرحال یہ چیزیں اوپینینز کے اوپر اثر انداز ہوتی ہیں, اور آرٹیکل کو بھی ان کے کرٹکس جو ہیں وہ بھی سراہ رہے ہیں. پوری صورتحال اور پکچرز انہوں نے ایلیبریٹ کرنے کی کوشش کی ہے, لیکن آف کورس جو ہے وہ بھارت کی جو سفارتکاری ہے اس کا بھی ایک اسٹرانگ کہنا چاہیے کہ فوٹنگ یہاں پہ موجود ہیں, اور جو کمیونیکیشن اسکلز ہیں یا اس کے جو ڈپلومیٹک ریلیشن شپس ہیں امریکہ کے ساتھ ہوں یا باقی دنیا کے ساتھ وہ بھی بہت مضبوط ہیں, وہ بھی اپنا نقطہ نظر اسی انداز میں پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں. اور بھارت سے جو کہا جاتا ہے, اور کل بھی ان کے فارن منسٹریز کے اسپوکس پرسن نے یہ کہا کہ پاکستان محض پروپیگنڈا کر رہا ہے. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ پچھلے 70 برسوں سے پاکستان یہی اوپینین بنانے کی کوشش کر رہا تھا جس میں وہ کامیاب نہیں ہو سکا ہے. آج ادھر بھارت کے اندر ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ بھارت کی بڑی فوج کے سربراہ جنرل بپن راوت وہ 2 روزہ دورے پہ بھارت پہنچے تھے, اور اس دوران وادی میں عائد پابندیوں میں مزید سختی کی گئی, جبکہ نماز جنازہ کے بعد احتجاجی مظاہرے ہمارے رپورٹر یوسف جمیل کے مطابق دیکھنے میں آئے. وہاں پہ کمیونیکیشن بلاکڈ ہے, اس کے باوجود آج یوسف جمیل وہاں سے رپورٹ کرنے میں کچھ کامیاب ہوئے, اور انہوں نے وہاں پہ جنرل راوت نے مقامی اپنے فوجی کمانڈروں کے ساتھ ایک بند کمرے میں اجلاس کیا. اعلیٰ دار کے اس اجلاس میں نئی دلی کے زیر انتظام کشمیر کی صورتحال پر گفتگو ہوئی. بھارت کی فوج کا شمالی کمان کے سربراہ لیفٹیننٹ جنرل رمبیر سنگھ اور چنار کور کے کمانڈ کمل جیت سنگھ ڈھلون وہ بھی اس اجلاس میں شریک تھے. وہاں سے کشمیر سے ملنے والی اطلاعات کے مطابق احتجاجی مظاہرے بھی ہوئے ہیں اور جھڑپیں بھی ہوئی ہیں. ہم آپ کو بعد میں یہ تھوڑی رپورٹ بھی سناتے ہیں, لیکن پہلے پاکستان کے اندر جو اظہار یکجہتی کیا گیا اس کے اوپر ایک نظر ڈالتے ہیں. یاسر رحمان صاحب ہمارے ساتھ ہیں, سینئر جرنلسٹ ہیں, پاکستان ٹیلی ویژن کے ساتھ وابستگی اور اپنا ٹیلی ویژن شو کرنٹ افیئرس کے اوپر ہوسٹ کرتے ہیں. خالد رحمان صاحب ڈائریکٹر انسٹیٹیوٹ آف پالیسی اسٹڈیز, انہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے. دونوں مہمانوں کا بہت شکریہ اور خیر مقدم. یاسر رحمان, آپ سب سے پہلے یہ بتائیے گا کہ کیسا رہا آج پاکستان کے اندر عمران خان کی اپیل کے اوپر کشمیریوں کے ساتھ اظہار یکجہتی, کتنی بڑی تعداد میں لوگ آئے, کتنا یہ ویل کوآرڈینیٹڈ کال تھی, کیا لوگوں کو محض اپنے گھروں کے سامنے نکلنا تھا یا شہروں کے اندر اسپاٹس مقرر تھے جہاں پہ آ کے وہ اپنی کوئی بڑی پریزنس جو ہے وہ شو کر پاتے, لیکن اوور آل یہ دن اور یہ میسج کیسا رہا وہاں سے پاکستان سے؟
اسد, بہت بہت شکریہ آپ کے اس ریڈیو پروگرام کے لیے مدد کرنے کے لیے. اور جہاں تک کشمیر آر کی بات ہے تو انہوں نے ایک یونیک آئیڈیا, ایک ایسا آئیڈیا جو پرائم منسٹر نے آپ کی اسپیچ میں دیا, انہوں نے خطاب میں کیا, اور
جی
کشمیر کے حوالے سے تھے کہ ہم پاکستان قوم اس حوالے سے کیا کر سکتی ہے. تو ہم نے یہ دیکھا کہ جو نیشن ہے
آپ کی آواز یاسر نہیں پہنچ پا رہی, آج کچھ ٹیلی فون لائنز میں مسئلہ ہے غالباً کوئی. جی تھوڑا سا اگر لاؤڈ نسبتاً بہتر ہے, جی نسبتاً بہتر ہے.
ہاں جی, میں عرض کر رہا تھا کہ آج پرائم منسٹر کی کال پہ 12:30 ٹائم تھا جس سے لوگوں
جی ہم یاسر ہم آپ کو دوبارہ کنیکٹ کرتے ہیں, بہت ایشو آ رہا ہے غالباً آج پاکستان سے خاص طور پہ کنیکٹ کرنے میں بہت پور کوالٹی ہے, ہم آپ کو دوبارہ رابطہ کرتے ہیں. خالد رحمان صاحب آپ کا آپ ہمیں سن سکتے ہیں چونکہ آپ کا ذرا نیٹورک شاید ڈفرینٹ ہے, آپ میری آواز سن پا رہے ہیں؟
مجھے آواز آپ کی آ رہی ہے لیکن ٹوٹ ٹوٹ کے آ رہی ہے, اور اس سے پہلے جو بات ہو رہی تھی وہ تقریباً مجھے سننے میں نہیں آ سکی.
جی وہ تو ہم بھی نہیں سن پائے. سو آپ سے یہ جاننا چاہوں گے کہ یہ پاکستان کے اندر کشمیریوں سے اظہار یکجہتی, آف کورس جو اپوزیشن ہے وہ تنقید بھی کر رہی ہے کہ اس سے کیا فرق پڑتا ہے, لیکن کوئی کہنا چاہیے کہ کوئی تجویز بھی نہیں آتی کہ اگر یہ نہیں تو پھر کیا کرنا چاہیے, لیکن یہ کیسی اپروچ ہے الٹیمیٹلی اگر پاکستان ہی کھڑا ہے کشمیر کے اوپر آواز اٹھا رہے ہیں تو یہ دنیا تک پہنچے گی؟
دیکھیے, جس حد تک میں آپ کی بات سن اور سمجھ سکا ہوں تو میرے خیال سے یعنی ظاہر ہے کہ یہ غیر معمولی طور پر پاکستانی قوم کی یکجہتی کا اظہار ہوا ہے, خود باہم یکجہتی بھی کہ پرائم منسٹر سے سیاسی اختلاف کے باوجود لوگوں نے نکلے ہیں اور باہر کھڑے بھی ہوئے ہیں, لوگوں نے سیلف موٹیویٹڈ یعنی پروگرام پورا آرگنائز کر لیا ہے, مجھے ذاتی طور پر بھی اس کا مشاہدہ کرنے کا موقع ملا. اور دوسری جانب یہ ہے کہ یہ کشمیریوں کے ساتھ ظاہر ہے یکجہتی کا اظہار تھا, تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اپنی جگہ ایک اچھا مظاہرہ تھا, لیکن ظاہر ہے کہ یہ بہت سارے اقدامات جو ہونے چاہیے اس میں سے ایک حصہ ہے, اسے کسی طرح بھی یعنی یہ سرگرمی اگر بار بار بھی کی جائے تو یہ کافی نہیں ہے, بلکہ اس سے کہیں زیادہ سرگرمیوں کی ضرورت ہے, مختلف محاذوں پر سرگرمی کی ضرورت ہے.
اتنی جگہ یہ ایک مفید اقدام تھا, اور اس سے میسج پوری دنیا کو یہ جاتا ہے کہ پاکستانی قوم کے
صحیح. اور اسی جی ان کی لائن جو ہے وہ ڈراپ ہوگی. ہم یاسر رحمان کے ساتھ رابطہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, اور خالد رحمان صاحب ڈائریکٹر انسٹیٹیوٹ آف پالیسی. یاسر اب آپ مجھے سن سکتے ہیں؟
جی جی بالکل, آپ کی آواز
جی اب آپ کی آواز بھی نسبتاً بہتر ہے, اور آئی وش کہ ہم آپ کو اسی طرح بہتر سن پائیں. آپ اپنی آبزرویشن شیئر کر رہے تھے, اور ساتھ ساتھ اس کا انالیسس بھی کہ یہ کتنا افیکٹو ہو سکتا ہے.
پرائم منسٹر نے اپنے جو خطاب قوم سے اپنے خطاب میں جو ہے تذکرہ کیا تھا 12 to 12:30 پہ نکلنے کا, کشمیر آر جو ہے اس کو سیلیبریٹ کرنے کا, جس سے جو مقبوضہ کشمیر میں یا جو انڈین ہیلڈ کشمیر جس کو کہا جاتا ہے اس میں جو افراد ہیں جو 26 ہو گئے ہیں جن کرفیو میں, اور بیسک جو فیسلٹیز ہیں ان کی بالکل پروویژن اویلیبل نہیں ہے انہیں, تو اس کو اجاگر کرنے کے لیے اور جو 370 کا خاتمہ اور 35A کا خاتمہ کیا گیا تھا, تو انہوں نے قوم سے اپیل کی تھی کہ ہمیں سب سے پہلے باہر نکلنا ہے اور دنیا کو یہ پیغام دینا ہے کہ ہم جو ہے پاکستانی قوم اس حوالے سے بہت کنسرنڈ ہے. تو لوگوں کی کافی تعداد نکلی ہے, بہت زیادہ تعداد تو میں نہیں کہوں گا لیکن اچھی تعداد لوگوں کی باہر نکلی ہے, اور جہاں تک انتظامات کی بات ہے تو اس میں بھی یقیناً زیادہ بہتر کوآرڈینیشن ہو سکتی تھی, جگہ کا تعین ہو سکتا تھا جہاں پہ ایک اجتماع ہو سکتا ہے اس حوالے سے, لیکن جو ہے اتنا کوآرڈینیٹڈ ہمیں چیز نظر نہیں آئی. بڑے شہروں میں شاید یہ کیا کہہ سکتے ہیں کہ ابتدا ہے, تو اس لیے شاید اتنا زیادہ کوآرڈینیٹڈ ہمیں ایفرٹ.
اور اگین میڈیا ہمارا فیلڈ ہے, یا صرف میڈیا کی سطح پہ جو امیجز دکھانے ہیں اس میں تو پھر یہ ضروری ہے کہ شہر میں خاص طور پہ جو بڑے شہر ہیں لاہور, کراچی, راولپنڈی, اسلام آباد, فیصل آباد, اس میں کوئی ایک وینیو نہیں, تو چلو 4 ہی رکھ دیے جائیں اور جو قریب ترین لوگوں کو مختلف پاکٹس میں پڑتے ہیں, سو تاکہ ایک جگہ کے اوپر بڑی تعداد میں لوگ نظر آ سکیں, نہ صرف یہ کہ ہر بندہ اپنے گھر کے سامنے کرے.
اور اصل اس حوالے سے لوگوں کے پاس خاص طور پہ انفارمیشن کہ انہوں نے کہاں اکٹھے ہونا ہے, کس جگہ پہ جانا ہے, کس طرح انہوں نے پہنچنا ہے, اس حوالے سے انفارمیشن جو ہے وہ نہیں ملی. میں نے بھی کچھ آفسز میں چیک کیا تھا کہ کیا آپ کو ڈسٹرکٹ گورنمنٹ نے کوئی انفارمیشن اس حوالے سے انفارمیشن دی ہے, تو اس میں مجھے کوئی خاص خاطر کا وہاں سے جواب نہیں ملا کہ کوئی اتنی اچھی کوآرڈینیشن ہوئی ہے. ایک تو یہاں تک معاملہ, لیکن اس کے باوجود جتنے بھی لوگ اکٹھے ہو سکے اکٹھے ہوئے, انہوں نے کشمیر کے ساتھ اپنی سالیڈیریٹی شو کی, اور اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ دیکھیں کہ انٹرنیشنل میڈیا نے میں دیکھ رہا تھا الجزیرہ کو دیکھ رہا تھا, وہاں پہ انہوں نے کور کیا, وائس آف امریکہ میں آپ کے چینل میں جو ہے اس کو کور کیا, اور بی بی سی نے بھی اس کو کور کیا. تو جو اصل مقصد یہ تھا کہ اس کو ہم نے رجسٹرڈ کروانا ہے اور دنیا کو اکنالج کروانا ہے کہ دیر از اے پرابلم, اور پاکستانی نیشن اس حوالے سے کنسرنڈ ہے. تو میرا خیال ہے میسج پرائم منسٹر کا وہ پہنچ ضرور گیا ہے جو وہ پہنچانا چاہتے تھے, لیکن اس سے زیادہ بہتر ہو سکتا ہے, زیادہ بہتر طور پہ کوآرڈینیشن ہو سکتی ہے. اچھی بات یہ ہے کہ کچھ تخصیص نہیں تھی, ایسا نہیں تھا کہ جو لوگ نکل رہے ہیں وہ کسی ایک پارٹی کے, بلکہ میں نے جو نون ہے اس کو بھی دیکھا, پیپلز پارٹی کو بھی دیکھا, سینیٹرز کو بھی دیکھا, ایم این اے کو بھی دیکھا, باہر لوگ نکلے ہیں, تو یہ شو کرتا ہے کہ یہ سالیڈیریٹی جو ہے ان تمام لوگوں کے ذہن میں یہ بات ہے کہ اگر ہم کشمیر کے لیے ابھی نہیں نکلیں گے تو یقیناً قوم یا نیشن جو ہے اس حوالے سے ہمیں سوال ضرور پوچھے گی کہ آپ ایسے وقت میں کیوں باہر نہیں نکلیں.
اب ہمارا رابطہ ایک بار پھر یاسر سے تو موجود ہے, خالد رحمان صاحب سے کر چکا ہے, لیکن ہم آپ کو ایک رپورٹ سنوا دیتے ہیں بھارت کے زیر انتظام کشمیر سے کہ وہاں پہ صورت حال کیا ہے. آج بھارت کے آرمی چیف وہاں پہ پہنچے تھے, اور وہاں پہ بھی آپ کو جمعے کی نماز کے بعد جھڑپوں اور مظاہروں کی اطلاعات آ رہی ہیں. ڈاکٹر جان دیپال نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے بھارت سے, ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ ہیں, سو ان کا ورژن بھی لیں گے, لیکن پہلے یوسف جمیل کی ایک رپورٹ سری نگر سے ہم آپ کو سنواتے ہیں. آج بھارت کے آرمی چیف کا وہاں پہ وادی کا دورہ.
بھارتی بحری فوج کے سربراہ جنرل بپن راوت نے جمعے کو سری نگر میں مقامی فوجی کمانڈروں کے ساتھ بند کمرے میں ایک میٹنگ کی, جس کے دوران نئی دہلی کے زیر انتظام کشمیر میں پائی جانے والی حفاظتی صورتحال پر غور خوض کیا گیا. سری نگر میں عہدیداروں نے بتایا کہ اجلاس میں بھارتی فوج کی شمالی کمان کے سربراہ لیفٹنٹ جنرل رمبیر سنگھ اور سری نگر نشین 15ویں کور کے کمانڈر کنول جیت سنگھ ڈھلون بھی موجود تھے، جنہوں نے جنرل راوت کو بریفنگ دی اور پھر فوجی سربراہ نے علاقے میں آپریشنل تیاری کا جائزہ بھی لیا۔ جنرل راوت جمعے کی صبح بھارتی زیر انتظام کشمیر کے 2 روزہ دورے پر نئی دہلی سے سری نگر پہنچے تھے۔ یہ بھارتی حکومت کی طرف سے 5 اگست کو آئین ہند کی دفعہ 370 کے تحت ریاست کو حاصل نیم خود مختاری کو ختم کرنے اور اسے 2 حصوں میں تقسیم کر کے وفاق کے زیر انتظام علاقے بنانے کے اقدام کے بعد ان کا شوری زدہ ریاست کا پہلا دورہ ہے۔ سری نگر میں بھارتی فوج کے ذرائع نے بتایا کہ جنرل راوت نے متنازع کشمیر کو تقسیم کرنے والی کنٹرول لائن کا فضائی معائنہ بھی کیا۔ اس ہفتے کے آغاز پر بھارتی ذرائع ابلاغ کے ایک حصے نے اطلاع دی تھی کہ حد بندی لائن کے حاجی پیر سیکٹر میں مسلح افراد کی طرف سے ایک بھارتی چوکی پر اچانک کیے گئے۔
جی، یہ رپورٹ طویل تھی، ہم نے کچھ اس کو ڈراپ کیا یہاں پہ کیونکہ لائنز ڈراپ ہو رہی ہیں، تو ہم چاہ رہے ہیں کہ نقطہ نظر ضرور آ جائے۔ ڈاکٹر جان دیپال ہیومن رائٹ ایکٹیویسٹ ہیں بھارت سے، انہوں نے ہمیں جوائن کیا۔ یاسر رحمان ہمارے ساتھ ہیں اور ڈاکٹر خالد رحمان ڈائریکٹر انسٹیٹیوٹ آف پالیسی اسٹڈیز۔ ڈاکٹر جان دیپال صاحب، آپ یہ بتائیے گا کشمیر کے ریفرنس میں پاکستان کی ایک ڈپلومیسی ہے، ایک تو ٹیلیفونک ڈپلومیسی ہے، پاکستان کے وزیر اعظم ہر جگہ اپروچ کر رہے ہیں، پاکستان کے اپنے اندر مظاہرے ہو رہے ہیں، یکجہتی کا اظہار ہو رہا ہے، اور پھر اوپیڈ لکھے جا رہے ہیں انٹرنیشنل پیپرز کے اندر، سو آپ کو لگتا ہے کہ اس سے بھارت کسی سطح کا دباؤ محسوس کر رہا ہے؟
دیکھیے، ہندوستان ایک طریقے سے جو اپنا کشمیر ہے اس کے اوپر اس کی پوزیشن بڑی ساؤنڈ ہے اور 70-72 سال سے انٹرنیشنلی ایکسپٹیڈ بھی ہے، تو اس کے اوپر تو خیر ہندوستان، میرا خیال ہے اگر اس کے اوپر دباؤ آتا ہے تو اس کو برداشت کر لے گا۔ ہندوستان کے اندر جو ہیومن رائٹ ایکٹیویسٹ کا پوزیشن ہے وہ یہ ہے کہ جس طریقے سے 370 کو ہٹایا گیا وہ غلط ہے شاید، اور اس کے بعد جس طریقے سے وادی کشمیر میں کمیونیکیشن ایک بلیک آؤٹ کیا گیا وہ تو ہر ایک ہیومن رائٹ کے اوپر اثر کرتا ہے۔ یہ جو ٹیکنیکل چیزیں ہیں جو جب فوج کنٹرول میں آتی ہے، جب اسٹیٹ مشینری آپریشنل ہو جاتی ہے، جب کمیونیکیشن لائنس اور باقی سول لبرٹیز کے اوپر انکش لگایا جاتا ہے، تب جو ایک خوف سا پیدا ہوتا ہے اس کو ہم ایک دم ہٹانا مانگتے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہر پورے دنیا کا جو بھی صحافی وہاں جانا مانگتا ہے جانے دیا جائے، جو بھی ڈاکٹر جانا مانگتا ہے جانے دیا جائے۔ اگر کشمیر اور ہندوستان ایک ایسی چیز ہے تو جیت میں کوئی رکاوٹ نہیں آنی چاہیے، پولیس اور فوج وہاں پہ تعداد میں ہے کہ کسی بھی چیز کو وہ کنٹرول کر سکتی ہے، تو کسی بات کا خوف نہیں ہونا چاہیے۔ یہ ہم کو پبلک کو بتانا ہے، ہم خود بھی یہی ہماری سرکار سے دعوان ہے۔
ٹھیک ہے، آف کورس جو ہے وہ جو ہیومن رائٹس ہیں ایکٹیویسٹ ہیں وہ پاکستان میں ہوں وہ بھارت میں ہوں، وہ ایک بالکل اپنے پرنسپلس کے اوپر اور اپنے بیسس کے اوپر وہ بات کرتے ہیں۔ ڈاکٹر خالد رحمان صاحب، اب ہم آپ سے بات کر رہے ہیں۔ جی
میں یہ کہنا مانتا
جی
جو آپ نے کہا ہیومن رائٹ ایکٹیویسٹ اپنے اپنے دیش کی طرف سے بات کرتے ہیں،
نہیں نہیں اپنے دیش کے میں نے نہیں کہا، آپ نے اپنے پوائنٹ یعنی آپ نے ہیومن رائٹس کے وہ اس بات کی پرواہ نہیں کرتے، پاکستان کے اندر ہیومن رائٹ ایکٹیویسٹ پاکستان کی پالیسیوں کے خلاف بولتے ہیں، بات کرتے ہیں وہ جی جی بالکل بالکل، کیونکہ آف کورس مطلب سین وائسز ہر جگہ پہ ہوتی ہیں۔ اگلا ہمارا جو سیگمنٹ ہے وہ بھی پاکستان کے اندر رائٹس کے ریفرنس میں، سو ڈاکٹر خالد رحمان صاحب، پرائم منسٹر کا اوپیڈ نیو یارک ٹائمس کے اندر، آپ کو لگتا ہے کہ وہ بھی مؤثر ہو سکتا ہے دنیا کی رائے بدلنے میں، یا الٹیمیٹلی جو اس وقت بظاہر کشمیر کے معاملے پہ پاکستان یا کشمیر کے اوپر نہیں کھڑے ہیں، کل وہ اپنی سوچ کو نظر ثانی کر سکتے ہیں اس پہ؟
یہ آپ پرائم منسٹر کے اوپیڈ کی بات کر رہے ہیں؟
جی جی
جی، میرے خیال سے تو کوئی بھی ایک قدم جو ہے وہ ظاہر ہے کہ اس معنی میں تو نتیجہ خیز نہیں ہوتا کہ ایک قدم سے کہیں زیادہ چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن ہر قدم اور ہر طرح کی سرگرمی جو ہے وہ جب ملتی ہے تو آہستہ آہستہ اپنا اثر پیدا کرتی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ آج کی دنیا بہت زیادہ مفادات کی دنیا بن گئی ہے، تو اس مفادات کی دنیا میں جو لوگ اصول کی بات کرتے ہیں انہیں اپنا کام کرنے کے لیے بہت زیادہ محنت کرنے کی ضرورت ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت سب سے زیادہ بڑی قربانی تو خود کشمیریوں نے جس طرح دی ہے اس کی وجہ سے بھی لوگ سوچنے پہ مجبور ہو رہے ہیں، اور بھارت کی حکومت نے جس طرح سے ظلم اور زیادتی کا سلسلہ شروع کیا ہوا ہے وہ بھی لوگوں کو نظر آ رہا ہے، اور جو جو چیزیں زیادہ واضح ہو رہی ہیں تو اس کے نتیجے میں رائے عامہ دنیا بھر میں سوچنے پہ مجبور ہو رہی ہے۔ ایسے میں خاص پاکستان میں آج کے دن ہونے والے مظاہرے ہوں اور جو آدھے گھنٹے کا اس طرح سے ایکٹیویٹی کی گئی, اور یا پرائم منسٹر کی جانب سے اور پاکستان کی باقی سیاسی قیادت کی جانب سے دنیا سے رابطے کی کوئی شکلیں اختیار کی جائیں, خواہ وہ یعنی آپریٹ کی صورت میں ہوں, خواہ وہ ٹیلیفونک رابطوں کی صورت میں ہوں, بلکہ اس سے زیادہ بڑھ کے بہت کچھ کرنے کی ضرورت ہے. تو اپنی جگہ ایک مضمون یا ایک اخبار اور ایک ٹیلیویژن انٹرویو وہ اپنی جگہ اثر انداز ہوتا ہے.
ڈاکٹر جان دیپال سر,
میرا خیال ہے کہ چاہے امریکہ یا نیو یارک ٹائمز یا کچھ ہو, مگر پاکستان اور ہندوستان کے بیچ کی جنتا, یہاں کے ہیومن رائٹ ایکٹیویسٹ, یہاں کے پرانے سول سروینٹس, ریٹائرڈ سول سروینٹس, دونوں جگہ کے, ہمارا مین جو انڈیور, مین آج جو ہونا چاہیے کام, وہ ہے کہ دونوں دیشوں کے بیچ میں شانتی امن برقرار ہے. اگر یہ شانتی امن برقرار رہے گا تو باقی ایشوز ریزالو کرنے میں
ہمارا پاکستان کے اندر بھی یہی لوگ چاہتے ہیں کہ انگیجمنٹ جو ہے وہ ہونی چاہیے, ہے کسی بھی صورت کے اوپر جا کے, جو خاص طور پہ جو رائٹس کے اور جو پیس ایڈوکیٹس ہیں وہ یہی سمجھتے ہیں کہ یہ معاملات اس سٹیج پہ نہیں جانا چاہیے جہاں پہ انسانی زندگیوں کو اور جو ہیومن ڈیولپمنٹ ہے ان کو نقصان پہنچے. بہت شکریہ آپ کا جان, ڈاکٹر جان دیپال اور ڈاکٹر خالد رحمان آپ نے میں جوائن کیا, یاسر رحمان ہمارے ساتھ تھے, ان کا بھی بہت شکریہ. ایک بریک, بریک کے بعد واپس آتے ہیں, پاکستان میں نظر ڈالتے ہیں انسانی حقوق پہ.
وی او اے اردو اب آپ کے ہاتھ میں,
پڑھیے, دیکھیے, سنیے, سیو کیجیے, فالو کیجیے.
دور جانے کی ضرورت نہیں, وی او اے اردو کی اہم ترین خبریں اور بریکنگ نیوز کی لائیو سٹریمنگ ویڈیوز اب آپ کی ہتھیلی میں ہیں.
آئی فون کے لیے خصوصی طور پر تیار کی گئی اردو وی او اے کی خصوصی ایپ ڈاؤن لوڈ کیجیے, جو اب ایپ سٹور پر بھی دستیاب ہے.
وی او اے اردو اب آپ کے ہاتھ میں.
یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن میں پروگرام ہے جہاں رنگ میں ہوں اسد حسن اور پروڈیوسر اسفر امام. بات ہم کریں گے انسانی حقوق کے پس منظر میں. بلوچستان میں لاپتہ افراد کا معاملہ جو ہے وہ آج کا نہیں ہے, اشرہ بھر سے زیادہ وقت ہو چکا, خاص طور پہ جب لاپتہ افراد کے معاملے کے اوپر یہ بات ہوتی آ رہی ہے. آج بھی کوئٹہ کے اندر احتجاجی مظاہرہ کیا گیا اپنے پیاروں کی بحالی کے لیے یا ان کی بازیابی کے لیے یا کم از کم ان کے اطلاع کے لیے, اور ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان جو ہے وہ بھی گورنمنٹ سے یہ کہہ رہی ہے کہ وہ کرمنلائز کرے انفورس ڈسپیرنسز کے جو مقدمات ہیں اس میں. سو پہلے ایک رپورٹ سن لیتے ہیں کوئٹہ سے, پھر اس کے بعد انالیسز لیتے ہیں اپنے پینلسٹ کا.
جبری گمشدگی کے عالمی دن کے موقع پر انسانی حقوق کمیشن آف پاکستان بلوچستان کے رہنماؤں نے کہا ہے کہ بلوچستان کے نوجوانوں کو جبری طور پر لاپتہ کرنے کا سلسلہ تاحال جاری ہے, اور 2019 کے گزشتہ 7 مہینوں میں 30 افراد کو لاپتہ کیا گیا ہے جن میں سے چند لوگ رہا بھی کیے گئے. انسانی حقوق کمیشن آف پاکستان کے صوبائی کوآرڈینیٹر فرید احمد شاوانی نے وائس آف امریکہ سے گفتگو کے دوران کہا کہ حکومت کو اس سلسلے میں اپنے ملک کے شہریوں کو قانون سازی کے ذریعے تحفظ فراہم کرنا چاہیے.
عالمی کنونشن ہے یا اقوام متحدہ کا جبری گمشدگی کے حوالے سے, پاکستان اس کو ریٹیفائی کرے اور اس کے لیے باقاعدہ قانون سازی کرے تاکہ اس جرم کے حوالے سے جتنے بھی وہ ہیں وہ قانون میں شامل ہو اور پاکستان میں ایسے لوگوں جو اس سے متاثر ہیں ان کو تحفظ فراہم کیا جا سکے.
فرید احمد شاوانی نے جبری طور پر لاپتہ کیے جانے والے افراد کی رہائی کو ایک مثبت عمل قرار دیا اور کہا کہ گمشدہ لوگوں کے گھر پہنچ جانے پر اب 5 یا 6 سال سے پہلے لاپتہ کیے جانے والے افراد کے لواحقین بھی انسانی حقوق کمیشن کے دفتر آ کر اپنے لاپتہ لوگوں کی شکایات درج کرا رہے ہیں. وائس فار بلوچ مسنگ پرسنز کے چیئرمین ماما قدیر بلوچ نے وی او اے سے گفتگو کے دوران کہا کہ بلوچستان کے نوجوانوں کو اب بھی لاپتہ کیا جا رہا ہے.
2018 میں 2000 سے زیادہ لوگ اٹھائے گئے ہیں, لاشیں بھی ہمیں ملی ہیں. ابھی 2019 جو ہے نا, آدھا سال اس کا بھی گزر گیا ہے, اس میں بھی کافی لوگ ہمارے سینکڑوں لوگ میں اٹھائے گئے ہیں, اور اس کے لیے بھی ہم نے احتجاج کرتے رہے ہیں, ریلیاں نکالی ہیں.
ماما قدیر کا کہنا تھا کہ کچھ لوگوں کو حکومت نے ضرور رہا کیا ہے, لیکن اس کے مقابلے میں جبری طور پر لاپتہ کیے جانے والے نوجوانوں کی تعداد کافی زیادہ ہے. انسانی حقوق کمیشن آف پاکستان کی حالیہ رپورٹ میں کہا گیا تھا کہ 2018 کے عام انتخابات کے بعد سے تشکیل پانے والی نئی حکومت نے انسانی حقوق کمیشن کے معاملات پر پیش رفت اور ان کے تحفظ کو مکمل طور پر اگرچہ پس پشت نہیں ڈالا، تاہم انہیں تحتل کا شکار ضرور کیا ہے۔ ستار کاکڑ، وائس آف امریکہ، کوئٹہ۔
یسین صاحب ہمارے ساتھ ہیں، ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان کے سربراہ اور ممتاز ایجوکیشنسٹ بھی ہیں، ہمیں جوائن کریں گے یہ سیگمنٹ میں شازیہ مری صاحبہ، پاکستان پیپلز پارٹی کی سینئر رہنما اور رکن قومی اسمبلی آن قائمہ کمیٹی برائے انسانی حقوق۔ سو ڈاکٹر مہدی صاحب بہت شکریہ آپ کا۔ انفارچونیٹلی ایشوز یہ اتنا پرانا ہے اور چلتا آ رہا ہے، کئی گورنمنٹس جو ہیں وہ کئی پولیٹیکل پارٹیز کی وہ تبدیل ہوئیں، جنرل مشرف کے دور سے، پھر پاکستان پیپلز پارٹی، پھر نواز لیگ اور اب پی ٹی آئی۔ ساری لیڈرشپ اب اپوزیشن میں ہوتی ہے، یہ بڑا مسئلہ ہوتا ہے، لیکن جب گورنمنٹ میں آتی ہے کچھ زیادہ اقدامات لیتی ہوئی نظر نہیں آتی ہے۔ سو آپ کیا کہتے ہیں، کیسے اس مسئلے کا حل نکالا جائے؟ جی ڈاکٹر صاحب۔
ہیلو،
جی آپ، جی ہم آپ کو سن پا رہے ہیں اب؟ جی ڈاکٹر صاحب،
جی مجھ سے پوچھ رہے ہیں؟
جی جی آپ سے، آپ، جی جی آپ سے ڈاکٹر مہدی حسن صاحب، آپ سے۔
دیکھیے یہ مسئلہ جو ہے، انفورسڈ جو لوگ گرفتار کیے جاتے ہیں یا گمشدہ کہا جاتا ہے، یہ بہت افسوسناک بات ہے کہ کسی مذہب سوسائٹی میں ہزاروں لوگوں کو، سینکڑوں لوگوں کو گمشدہ قرار دے دیا جائے۔ پاکستان میں اس وقت 6,277 لوگ جو ہیں ان کے بارے میں کوئی معلومات حاصل نہیں ہے، ان کے لوائٹین کو کہ وہ کہاں گئے ہیں۔ 239 آدمی ایک سال، پچھلے 7 مہینے میں واپس آئے ہیں اپنے گھروں کو، لیکن وہ یہ بتانے کو تیار نہیں ہے کہ ان کے ساتھ کیا بیتی ہے، ان پہ کیا گزری ہے اور وہ کہاں تھے۔ وہ اتنے خوفزدہ ہیں کہ وہ یہ بھی بتانے کو تیار نہیں ہے۔ وہ اطلاعات یہ ہیں کہ وہ مذاہبی مراکز میں ہیں، مذاہبی مراکز میں کہا جاتا ہے
جی،
جو ناجائز طور پہ ایسے اداروں میں بنائے ہوئے ہیں جن کو لوگوں کو گرفتار کرنے کا حق حاصل نہیں ہے، کیونکہ قانون کے مطابق اگر کسی شخص کو گرفتار کیا ہے تو عدالت میں پیش کرنا ضروری ہے اور یہ بتانا ضروری ہے کہ کس الزام کے بنیاد پہ اسے گرفتار کیا گیا ہے۔ لیکن یہ جو مراکز بنائے ہوئے ہیں، بعض انسٹیٹیوشن نے بعض ایجنسی کیے، یہ ناجائز مراکز ہیں جن میں ان لوگوں کو رکھا جاتا ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہے اور ریاست کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ ہر شخص کی اپنے شہر کی حفاظت کی ذمہ دار ہے اور اس کو ہر قسم کی سہولتیں میسر ہونی چاہیے، اور اگر اس پہ کوئی الزام ہے تو اس سے پتا ہونا چاہیے کہ کیا الزام ہے اور اس الزام کو عدالت کے پیش ثابت کیا جانا ضروری ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ضروری اصولوں کی بھی ہوتی ہے اور صرف ایک صوبہ نہیں ہے جو بلوچستان کا ذکر کیا ہے، اس میں 4 صوبوں کے لوگ جو ہیں وہ ان لوگوں میں شامل ہیں۔
صحیح،
1,323 آدمی جو ہیں وہ گم شدہ ہیں، اور سندھ سے 271 آدمی گم شدہ ہیں، جبکہ خیبر پختونخوا سے 2,757 آدمی گم شدہ ہیں، اور اسلام آباد سے 257 آدمی گم شدہ۔
صحیح، سو ہر جگہ یہ معاملہ ہے،
یہ تمام فگر ایسی ہیں۔ جی
جی، جی آپ کی آواز چونکہ کٹ کٹ کے ہم تک پہنچ پا رہی
ہے،
جی ہاں بہت آج معذرت چاہتے ہیں کہ ہم آپ کو زیادہ کلیئرٹی سے سن نہیں پا رہے آج ہمارے لانچ میں۔ جی جی
جی
ڈاکٹر صاحب، بہت شکریہ آپ کا، آپ نے ہمارے لیے بات کی۔
کہ قانون پہ عمل کرنا ضروری ہے لوگوں کے لیے.
جی بے شک بالکل, قانون پہ عمل درآمد بے حد ضروری ہے. ریاست کے ادارے ان کو بھی اس کا کہنا چاہیے کہ قانون ہی کو سامنے رکھنا چاہیے اور فالو کرنا چاہیے. بہت شکریہ آپ کا, آپ نے ہمیں جوائن کیا. سامنے ایک بریک, بریک کے بعد واپس آتے ہیں.
تھینک
یو سر. یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن ہے, پروگرام ہے جہاں رہیں گے. اور آخری سیگمنٹ, پاکستان پیپلز پارٹی سندھ کے اندر مسلسل 11th year, لیکن اس ٹینیور میں پہلا سال. سو پہلے سال کے انالیسز ہو رہے ہیں اسی چینل کے اوپر. آپ نے وفاقی حکومت کا انالیسز سنا, پنجاب حکومت کی پرفارمنس آپ نے اس کا جائزہ لیا گیا, اور آج باری ہے سندھ. اس کی جو گورنمنٹ ہے اس کو ایک سال مکمل ہو چکا ہے. اس کی کئی ایک فرنٹس کے اوپر اس کی کامیابیوں کے دعوے ہیں, کئی ایک کریٹکس جو ہیں وہ انتظامی طور پہ پاکستان پیپلز پارٹی کو تنقید کا نشانہ بھی بناتے ہیں. اس کے اوپر ہم کوئکلی بات کرتے ہیں, اس سے لمبی تمہید میں اب نہیں جاتا, وقت جو کم رہ گیا. ڈاکٹر توصیف احمد صاحب ہمارے ساتھ ہیں, طارق محمود صاحب سینئر جرنلسٹ اینڈ اینالسٹ ہیں. ڈاکٹر توصیف احمد صاحب, طارق محمود صاحب ہمارے ساتھ ہیں. طارق صاحب شکریہ آپ کا, ایک سال ہو چکا پاکستان پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ کو اس ٹینیور میں اور مسلسل 11th year. کراچی میں خاص طور پہ اگر ہم میونسپلٹی کے ایشوز تو دیکھیں تو سخت تنقید ہے, لیکن جنرلی اوور آل صوبے کے اندر کہاں پہ اس کی کامیابیاں ملی ہیں, کہاں پہ تنقید جہاں پہ اس پہ ہو رہی ہے, اور وہ جائز ہے آپ کے خیال میں؟
جی بہت شکریہ آپ کا. بالکل آپ نے درست فرمایا کہ 11th year ہے, اور شروع کا جو ایک طویل عرصہ ہے وہ تو قائم علی شاہ صاحب وزیر اعلیٰ تھے, جب شاہ کو وزیر اعلیٰ بنایا گیا تو یہ توقع یہ تھی کہ یہ کمپیریٹیولی انرجیٹک آدمی ہیں, کام کریں گے اور ڈلیوری دیں گے. انہوں نے شروع میں خاصی ایکٹیویٹی بھی دکھائی, متفرق بھی نظر آئے, آفیسز کے دورے کرتے ہوئے نظر آئے. اب دو پہلو ہے, ایک معاملہ ہے کراچی, معاملہ اندرونی سے کراچی کے اندر, کیونکہ پیپلز پارٹی ٹریڈیشنلی اس کا کوئی بہت بڑے اسٹیک نہیں رہے ہیں, اور ہمیشہ جو سب سے بڑی اسٹیک ہولڈر جماعت تھی وہ ایم کے ایم تھی. اس بار کے الیکشن میں اب اسٹیک ہولڈر کی سب سے بڑی ہو گئی ہے پاکستان تحریک انصاف ہو گئی ہے. انٹرسٹنگلی جو سچویشن ہے کراچی کی وہ یہ ہے کہ بلدیاتی نظام ایم کے ایم کے پاس ہے, صوبائی حکومت پیپلز پارٹی کے پاس ہے, وفاقی حکومت پاکستان تحریک انصاف کے پاس ہے. تینوں سیاسی جماعتیں ایک دوسرے کے حریف ہیں, جس کی وجہ سے پولیٹیکل پوائنٹ آف ویو زیادہ نظر آتی ہے, کھینچا تانی زیادہ نظر آتی ہے. بعض معاملات میں تحریک انصاف اور ایم کیو ایم بظاہر اسٹیج پر ضرور نظر آتے ہیں, لیکن جب سیاسی کھینچا تانی ہو تو ایک دوسرے کو پوائنٹ اسکورنگ کرنے میں کوئی بھی کسر نہیں چھوڑتے اور کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتے. دوسری طرف یہ ہے کہ اس ایک سال کے اندر یہ توقع یہ تھی کہ پاکستان پیپلز پارٹی جو ماضی کی غلطیاں ہیں ان کو نہیں دہرائے گی, اور جو بار بار مینڈیٹ لے کے آتی ہے تو ڈلیوری کا جو معاملہ ہے وہ بہتر ہوگا, گورننس کا معاملہ بہتر ہوگا, لیکن کوئی بہت زیادہ فرق نہیں ہے اس ایک سال میں اور اس سے پہلے کے 10 سال.
آخری انفارچونیٹلی اس سیگمنٹ کو ہم 5 منٹ ہی دے پائے. آخر میں ڈاکٹر توصیف احمد صاحب, کراچی میں اس ٹینیور میں پیپلز پارٹی کا ایک سال سندھ حکومت کے اندر, آپ کی رائے؟
دیکھیے پیپلز پارٹی کا ایک سال کا جو سندھ کا دور ہے یہ ویسے ہی ہے جیسے 11th year کا تھا. اصل میں پیپلز پارٹی قانون سازی تو بہت اچھی کرتی ہے, مگر قوانین پہ عمل درآمد کرنا, گورننس کا مسئلہ, کرپشن کے خاتمہ اس کی ترجیحات میں شامل نہیں رہا. تو یہ جب مراد علی شاہ آئے تھے تو شروع میں انہوں نے بڑی ایکٹیویٹی دکھائی تھی, صبح 9 بجے 8:30-9 بجے دفتروں میں پہنچ جاتے تھے, سیکرٹری دوڑ لگاتے تھے, شام کو وہ دورے کیا کرتے تھے, مگر کچھ عرصے بعد محسوس ہوا کہ وہ بھی پرانے کلچر کا حصہ ہو گئے. اگرچہ کہ ان سے خاصی امیدیں تھیں, اب بھی ہیں, بعض اوقات وہ اقدامات کرتے ہیں, مگر مجموعی طور پہ پیپلز پارٹی کی حکومت کی کارکردگی مایوس کن ہے. اب یہی دیکھ لیجیے کہ کوڑے کا جو مسئلہ تھا وہ تو ایک کونسلر کا مسئلہ تھا, اب وہ عالمی مسئلہ بن گیا ہے. نیو یارک ٹائمز میں اس کے بارے میں چھپ رہا ہے, کافی پیمانے پہ ڈبیٹ ہو رہی ہے. تو یہ سب ظاہر ہے ذمہ داری جو حکومت کی ہے, اور شہری علاقے کے لوگ تو بہت زیادہ مایوس ہے حکومت کی پالیسی سے. پیپلز پارٹی کا گھر تھا وہاں کی صورتحال سب سے زیادہ خراب ہے, تو پیپلز پارٹی نے توجہ نہیں دی ہے گورننس پہ ابھی تک, اس کی اہمیت ہی کو نہیں سمجھتے. وہ سمجھتے ہیں کہ انٹیریئر سن کے لوگوں کے پاس چوائس نہیں ہے تو وہ اکثریت حاصل کر لیں گے, اس لیے ایک طرف گورننس کو کوئی اہمیت دیں, یا کرپشن کے خاتمے کے لیے اقدامات کریں.
بہت شکریہ ڈاکٹر توصیف احمد صاحب, آپ ہمارے ساتھ تھے. طارق محمود صاحب, آپ کے بھی ہم ممنون ہیں. سامعین, پروگرام جہاں رنگ اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. پروڈیوسر تیسفر امام اور انجینئر نشوان کیلی. اسد حسن کو اجازت دیجیے.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے, اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے.
امریکہ کے سابق نائب صدر جو بائیڈن رائے عامہ کے مختلف جائزوں کے مطابق اس وقت ان امیدواروں میں برتری حاصل کیے ہوئے ہیں جنہوں نے تیسرے صدارتی مباحثے میں شرکت کے لیے شرائط پوری کی ہیں.
Now we got to put the country back together again. And it's not going to be enough just to have defeated Donald Trump. That will get the biggest impediment out of the way.
ڈیموکریٹ سابق نائب صدر جو بائیڈن کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ملک کو دوبارہ متحد کرنے کی ضرورت ہے, اور صرف ڈونلڈ ٹرمپ کو شکست دے دینا ہی کافی نہیں. اس طرح راستے کی سب سے بڑی رکاوٹ تو دور ہو جائے گی, لیکن ہمیں ملک کو اکٹھا کرنے کی ضرورت ہے, لوگوں میں اتحاد پیدا کرنے کی ضرورت ہے. ستمبر میں ہونے والے اس صدارتی مباحثے میں جو بائیڈن پہلی مرتبہ اپنی کلیدی حریف میساچوسٹس سے سینیٹر الزبت وارن کا سامنا کر رہے ہیں. رائے عامہ کے جائزوں میں وارن ملک میں انتہائی تبدیلی لانے کے وعدے پر مقبولیت حاصل کر رہی ہیں.
We're not gonna fix that with one little statute over here or a couple of regulations over there. The only way
سینیٹر الزبت وارن کہہ رہی ہیں کہ کسی ایک قانون یا کچھ قواعد و ضوابط کی تشکیل ہی موجودہ حالات کو بہتر بنانے کے لیے کافی نہیں, بلکہ صورتحال کو بہتر بنانے کے لیے ایک بڑی ساختی تبدیلی درکار ہے. کیا آپ تبدیلی کے لیے تیار ہیں؟ مباحثے میں ورمونٹ سے سینیٹر برنی سینڈرز بھی شامل ہو رہے ہیں, جو بائیڈن کے بعد دوسرے نمبر پر آنے کے لیے الزبت وارن کا مقابلہ کر رہے ہیں.
We're not talking about utopia. We're simply talking about a nation where people live with dignity and security, and that
Senator Bernie Sanders keh rahe hain ki hum utopia ya kisi farzi duniya ki baat nahi kar rahe, hum ek qaum ke bare mein baat kar rahe hain jahan log waqar aur salamati ke sath rehte hon, aur ye ek aisi cheez hai jo hum ikatthe milkar hasil kar sakte hain. ستمبر میں منعقد ہونے والے اس مباحثے میں کیلیفورنیا سے سینیٹر کمالا ہیرس, ساؤتھ بینڈ انڈیانا سے میئر پیٹ بٹاجیگ, نیو جرسی سے سینیٹر کوری بکر, ٹیکسس سے سابق کانگریس رکن بیٹو اورورک, منیسوٹا سے سینیٹر ایمی کلوباخر, سابق ہاؤسنگ سیکرٹری جولین کاسٹرو اور کاروباری شخصیت اینڈریو جانگ شریک ہو رہے ہیں. نیو یارک سے سینیٹر کرسٹن گلیبرینڈ ان امیدواروں میں شامل ہیں جو اس مرحلے تک پہنچنے کی شرائط پورا کرنے میں ناکام رہے, اور انہوں نے جلد ہی اپنی انتخابی مہم ختم کرنے کا اعلان بھی کر دیا.
But it's important to know when it's not your time and to know how you can best serve your community and
Senator Kristen Gillibrand keh rahi hain ki ye janna zyada aham hai ki abhi ye aapka waqt nahi aur ye ki aap apni community aur mulk ki behtareen andaaz mein kaise khidmat kar sakte hain. تجزیہ کار ڈیرل ویسٹ کہتے ہیں کہ مباحثوں میں شرکت کے معیار کو پورا کرنا مشکل امر ہے, اور اس سے ڈیموکریٹس امیدواروں کے درمیان بھی ایک طرح سے انتخاب ہو جاتا ہے.
That field is going to start to shrink as we head into the fall and as we get closer to Iowa. There probably going to be about a dozen
Brookings Institute سے تجزیہ کار ڈیرل ویسٹ کہہ رہے ہیں کہ ڈیموکریٹ امیدواروں کی تعداد میں کمی شروع ہو رہی ہے جیسے جیسے ہم موسم خزاں کی جانب بڑھے ہیں, اور آئیووا ایونٹ بھی قریب آ رہا ہے جو فروری میں ہو رہا ہے. تقریباً ایک درجن امیدوار ممکنہ طور پر ایسے ضرور ہیں جن کے بارے میں عوام سنجیدگی سے سوچتے ہیں. آئندہ مباحثے کے لیے شرائط کو پورا نہ کرنے والوں میں مونٹینا کے گورنر سٹیو بلاک, ہوائی سے کانگریس وومن تلسی گبارڈ اور ماحولیاتی ایکٹیوسٹ ارب پتی ٹام سٹیئر بھی شامل ہیں. ادھر ریپبلکن پارٹی کے 11 اور ڈیموکریٹک پارٹی کے 2 ارکان نے کہا ہے کہ وہ آئندہ سال امریکی ایوان نمائندگان کا دوبارہ انتخاب نہیں لڑیں گے. ناقدین کہتے ہیں کہ امریکی سیاست میں 250 سال پر محیط اعلی جمہوری اقدار اور روایتوں کی پاسداری معاملہ فہمی اور برداشت کے قابل تقلید اصولوں کی آبیاری میں فقدان نمایاں ہے, اور یہ کہ مختلف اسباب کے بنا پر سیاست میں ابتری عام ہونے لگی ہے. سال 2016 کے صدارتی انتخابات کے بعد سے جن مسائل اور امور پر گرما گرم بحث و مباحثہ جاری رہا, ان میں پچھلے انتخابات میں مبینہ روسی سازش کا عنصر اور ان مبینہ ہتھ کنڈوں کی تفتیش کا معاملہ, امیگریشن, اقلیتیں، خواتین کے حقوق، ہیلتھ کیئر، میکسیکو کے ساتھ سرحدی دیوار کے لیے رقوم مختص کرنے کے معاملے میں پیش رفت کا فقدان اور مجوزہ بجٹ کی منظوری میں تاخیر اور شٹ ڈاؤن کا خطرہ لاحق رہا۔ پچھلے 3 سالوں کے دوران وفاقی بجٹ میں خاص طور پر امریکہ کی جنوبی سرحد پر غیر قانونی امیگریشن روکنے کے لیے مجوزہ دیوار کی تعمیر کے معاملے پر درکار رقوم مختص کیے جانے پر سیاسی جماعتوں کی قیادت اور ارکان کے مابین بیانات کی سخت لے دے اور مخالفت بھی عروج پر رہی، اس حد تک کہ کئی بار سرکاری کاروبار کو شٹ ڈاؤن کا سامنا بھی رہا۔ امریکہ میں آئندہ صدارتی انتخابات 3 نومبر 2020 کو ہوں گے۔ انہیں انتخابات کے دوران سینٹ کی 33 جبکہ ایوان نمائندگان کی 435 نشستوں میں سے ڈیموکریٹ پارٹی 12 نشستوں کے لیے جبکہ ریپبلکن پارٹی 22 سیٹوں پر انتخاب لڑے گی۔ بہجت جیلانی، اردو وی او اے، واشنگٹن۔